نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم رضا کے زیر اہتمام آج کئی بزرگان دین کے آراس اور ان کی یاد منانے کا اہتمام کیا گیا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. جذبے کو بڑھانے کے لیے طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو عشاء کی نماز اس نیت سے پڑھنے کے لیے آئے ہوں گے کہ نماز بھی پڑھ لیں گے اور علم کی مجلس میں شرکت بھی کر لیں گے. امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے مسجد میں آئے کہ وہ کوئی خیر کی بات کو سیکھے گا تو رب کریم اس کے نامہ اعمال میں کامل حج کا ثواب لکھتا ہے. اللہ اکبر یا رسول یا غوث. اور پھر جس مجلس میں اللہ والوں کا ذکر ہو اس مجلس کی کیا شان ہوتی ہے. نویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع الصغیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے. کیا مطلب کہ ظاہر میں بیٹھ کر ہم اللہ والوں کا ذکر سنیں گے اور باطن میں ہمارے گناہ دل رہے ہوں گے. عزیزان گرامی یہ زندہ قوموں کا شعار ہے کہ وہ کبھی اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے. یہ مردہ قومیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں. الحمدللہ اہل سنت یہ زندہ قوم ہے, اسی لیے ہم اللہ تعالی کے ہر نیک بندے کی یاد بھی مناتے ہیں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. آج خاص طور پر جس ہستی کا ذکر ہوگا اس کا نام حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عزیزان گرامی یہ ہماری یقین جانیے داتا صاحب حنفی, بابا فرید حنفی, شیخ محقق حنفی, امام ملا عری قاری حنفی, مجدد الف ثانی حنفی, امام اہل سنت حنفی، حضرت باقی باللہ حنفی، کئی بزرگان دین ناز کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم کا غلام بنایا. 80 سنہ ہجری کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوتی ہے. آپ کے دادا حضرت زوتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے حضرت ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر، بالکل چھوٹی عمر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کوفے میں جلوہ گر تھے. آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینے سے کوفے منتقل کر دیا، اور کوفے اس کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد فرمایا. حضرت علی علم کا دروازہ جب کوفے پہنچے، پورا کوفہ جو ہے وہ علم سے جگمگانے لگ گیا. حضرت زوتی کو پتا چلا، فارس سے ہجرت کر کے وہ بھی کوفے پہنچ گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے حضرت زوتی امام اعظم کے دادا اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لے کر پہنچے، دست بوسی کی، دعا کے لیے عرض کیا، اور عرض کی، حضور یہ میرا بیٹا ہے ثابت، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے. خوش نصیبی دیکھیے، امام اعظم کے والد حضرت ثابت بالکل چھوٹے ہیں، مولا علی نے پیار کیا، اپنی گود میں بٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھا. مفسرین اور محققین فرماتے ہیں کہ مولا علی نے جب ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، حضرت علی کی دعاؤں کا یہ ثمر اور پھل ہے کہ حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم کی ولادت ہوتی ہے. اور اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، عزیزان گرامی، جب آپ کی عمر چلنے پھرنے کی ہوئی، گھر کا سامان وغیرہ آپ لینے کے لیے نکلتے، راستے میں اس وقت کے بہت بڑے محدث اور مفسر حضرت زوتی حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان پڑتا تھا. حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر ایک دن کھڑے تھے. امام اعظم کی عمر جو ہے ابھی بہت کم تھی، گھر کا سامان لے کر وہ نکلتے پھر گھر چلے جاتے. حضرت شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پر ایک روز کھڑے تھے، امام اعظم سودا لے کر نکلے، انہیں اپنے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ. امام اعظم ان کے پاس چلے گئے، کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ عرض کی، گھر کا سودا وغیرہ لاتا ہوں. کہا بیٹا پڑھتے نہیں ہو، علم حاصل نہیں کرتے؟ عرض کی، نہیں حضور، علم حاصل نہیں کرتا. حضرت شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ والے تھے، فرماتے ہیں بیٹا تم علم حاصل کرو، میں تمہاری پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں. تمہاری پیشانی میں اللہ کا نور جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ بس حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اللہ اکبر، ایسا لگا کہ میرا دل دنیا سے گھوم کر علم کی طرف چلا گیا. آپ فوراً جو ہے اٹھ کر اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور حضرت حماد اللہ اکبر بہت بڑے اس دور کے عالم دین، اور حضرت حماد کے بارے میں اللہ اکبر یہ سنا گیا کہ ان کے مدرسے کی پہلی صف میں اس وقت کے بڑے بڑے مفسر محدث اور بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھا کرتے تھے. امام اعظم جب گئے تو سب سے آخری صف میں بٹھایا، طلبہ کی آخری صف میں بٹھایا اور علم پڑھایا. اللہ اکبر، عزیزان گرامی، امام اعظم کو اللہ نے ایسی ذہانت اور ایسا علم سے نوازا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں سب سے آخر میں بیٹھنے والے امام اعظم علم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت حماد پہلی صف میں انہیں بٹھانے لگ گئے. کہا بیٹا اتنا علم تمہارے پاس, اللہ اکبر, تم سب سے پیچھے نہیں, تم سب سے آگے بیٹھا کرو. اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے جب مکمل تحصیل علم کر لیا, فراغت آپ نے اختیار کر لی, امام اعظم گوشہ نشین ہو گئے. الخیرات الحسان کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بالکل گوشہ نشین ہو گئے کہ بس اب جو ہے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا, دنیا سے میرا کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہوگا, لوگوں سے میں ملوں گا نہیں. جب رات سوئے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو حنیفہ ارے آپ گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتے ہیں, ارے آپ اٹھئے, ارے آپ کو تو رب نے میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, آپ کو تو رب تعالی نے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر. بس نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ پھر اٹھ گئے, اور اٹھنے کے بعد اللہ اکبر لوگوں کو علم پڑھانا آپ نے شروع کیا, لوگوں کو جو ہے آپ نے جو ہے دین دار بنانا شروع کیا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا, آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی صف میں بیٹھتے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ, حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ, حضرت امام ابو یوسف, یہ امام اعظم کے صف اول کے شاگرد. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ معمولی لوگ نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں اللہ اکبر حضرت فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقام حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد کا, کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, سامنے سے ایک نابینا آیا, حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضور اندھا ہوں, آنکھیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. ایسے مستجاب الدعوات حضرت امام اعظم کے شاگرد. اور حضرت داؤد تائی ان کو تو علماء نے امام اعظم کا صوفی شاگرد لکھا, صوفیہ کرام میں ان کا شمار ہوتا, پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھایا کرتے, ایسا تقویٰ اور پرہیزگاری. کسی نے کہا دیکھنے والے نے کہ حضور یہ آپ پانی میں روٹی ڈبو کر کیوں کھاتے, چبا کر کھا لیا کریں, سالن تو ہے نہیں, صرف روٹی کھانی ہے پانی میں ڈبو کر. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ چبا کر بھی کھا سکتا ہوں, لیکن جانتے ہو پانی میں ڈبو کر کیوں کھاتا ہوں؟ جتنی دیر روٹی کو چبانے میں لگتی ہے میں نے تخمینہ لگایا کہ اس وقت میں قرآن کی 40 آیتیں تلاوت کر لیتا. یہ دیکھیے حضرت امام اعظم کے شاگردوں کا حال. اور ایک شخص کو رحم آیا کہ حضرت جو ہیں ہر روز پانی میں روٹی ڈبو کر کھاتے. وہ شخص کیا اس نے بہترین قسم کا کھانا تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد حضرت داؤد تائی کی خدمت میں پیش کیا, حضور آپ روز پانی میں ڈبو کر روٹی کھاتے, آج یہ میری طرف سے بہترین کھانا ہے, یہ تناول فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ تو بڑی محبت سے لایا ہے میں قبول کرتا ہوں, لیکن ایک میرا کام کر, سامنے غریب بستی میں دو یتیم بچے ہیں انہیں بلا کر لیا. وہ گیا حکم کی تعمیل کی, دو غریب یتیم بچے آ گئے, بچوں سے کہا بیٹا یہ کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ. بچوں نے کھا لیا, کھانا ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا حضور بڑی محبت سے آپ کے لیے لایا تھا, بڑی جو ہے کوششوں سے آپ کے لیے لایا تھا کہ آج اچھا کھانا آپ کھا لیں. اللہ اکبر. حضرت داؤد تائی کہتے ہیں تو غم کیوں کرتا ہے, ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے, اگر میں یہ کھانا خود کھاتا تو غلاظت کے ذریعے پاخانے کے ذریعے یہ میرے جسم سے نکل جاتا, لیکن تیرا کھانا میں نے یتیم بچوں کو کھلایا ہے, یہ تیرا کھانا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. اب یہ ضائع نہیں ہوگا, یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. ایسے ایسے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ تو کیا کرتے, یتیم بچے بہت غریب, والدہ بیچاری سوت کاٹتی تھی اور گزارا کرتی. امام ابو یوسف تھوڑے بڑے ہوئے تو کیا کیا, والدہ نے پکڑ کر دھوبی کی دکان پر لگا دیا. اب دھوبی کی دکان پر کام پہ لگا دیا. حضرت امام ابو یوسف دھوبی کی دکان پہ جاتے, راستے میں دیکھتے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ کام پہ جانے کی بجائے امام اعظم کی مجلس میں بیٹھ جاتے. کافی دن تک کام پہ نہیں گئے. دکان والے نے شکایت کی والدہ سے, بڑی بھی تمہارا بچہ کام پہ نہیں آتا, کام پہ تو روزانہ جاتا ہے, جاتا کدھر ہے؟ ایک دن والدہ نے پیچھا کیا, کیا دیکھا, امام ابو یوسف دھوبی کی دکان پر جانے کی بجائے امام اعظم کی محفل میں آ جاتے. والدہ نے دیکھ لیا اور کچھ نہ کہا. جب بچہ گھر آیا, سارے طلبہ چلے گئے, والدہ امام اعظم کی خدمت میں آتی, عرض کرتی ہیں, اے امام اعظم ابو حنیفہ, آپ جانتے ہیں میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرا بچہ ابو یوسف یہ یتیم ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا, میں نے اسے دھوبی کی دکان پر لگایا, یہ دھوبی کی دکان پر جانے کے بجائے آپ کی مجلس میں آتا ہے, یہاں علم حاصل کرتا ہے. ارے اگر یہی کام ہوا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ امام اعظم کی شان دیکھیے, آپ فرماتے, عورت تو فکر مت کر, جتنا تیرے گھر کا خرچہ ہے وہ ابو حنیفہ پورا کرے گا, پورے مہینے کا خرچ ابو حنیفہ پورا کرے گا. اور عورت سن, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, یہ تیرا بیٹا ابو یوسف یہ کوئی معمولی نہیں ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ ابو یوسف گورنر اور وقت کے خلیفہ کے برابر میں بیٹھ کر زمرد کے شیشے کے گلاس میں فالودہ پیئے گا, یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. جب عورت نے یہ سنا, امام اعظم کے سپرد کر کے چلی گئی, اللہ اکبر. اور علماء لکھتے ہیں امام ابو یوسف کا مقام, لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف کو 13 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی, 13 لاکھ سند کے ساتھ زبانی یاد تھی, اللہ اکبر. اور حضرت داؤد رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات لکھی, فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے کسی شاگرد کا ذکر نہ کیا جائے, امام اعظم کے کسی خدمت دین کا ذکر نہ کیا جائے, صرف ایک امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کو سامنے رکھ لیا جائے تو امام ابو یوسف کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ سب پر بازی لے جائیں گے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی پانچواں مذہب ہوتا, ایک تو حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی, فرماتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی پانچواں مذہب ہوتا تو اس کے روح رواں حضرت امام ابو یوسف ہوتے, اتنا بڑا مقام ان کا, اللہ اکبر. اب آئیے, یہ تو علم دین کی امام اعظم نے خدمت فرمائی, اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت. کوئی بھی سوال پوچھے آپ کی زبان پر اس کا جواب بر وقت موجود ہوتا. اس وقت جو ہے ایک شخص نے کیا کیا, اپنی جو ہے وہ عورت سے کہا, اپنی عورت سے کہا کہ جب تک تو اپنی صورت کو کائنات کی بہترین صورت قرآن مجید سے ثابت نہیں کرے گی تجھے 3 طلاق. اب کیا کرے, اس سے تو بڑی خوبصورت عورتیں موجود ہیں, اب کیسے قرآن سے ثابت کرے؟ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام کے پاس گئی, بات نہیں بنی. کسی نے کہا کہ وقت کے امام امام ابو حنیفہ کے پاس چلی جا, تیرا کام ہو جائے گا. اس نے عرض کی, حضور یہ معاملہ ہے, میرا شوہر کہتا ہے کہ تو اپنی صورت کو کائنات کی سب سے بہترین صورت جب تک قرآن مجید سے ثابت نہیں کرے گی تجھ پر 3 طلاق, میں کیا کروں؟ امام اعظم نے اپنے سر کو نیچے کیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تو طلاق سے بچ گئی. بڑی خوش ہو گئے. حضور علماء اور بڑے بڑے اکابرین گھنٹوں تک سر جوڑ کے بیٹھے رہے, جواب نہ ملا. اور آپ نے ایک لمحے میں مسکرا کر کہہ دیا کہ تیرا کام ہو گیا، آپ فرماتے ہیں ارے کیوں پریشان ہوتی ہے، اٹھا قرآن مجید کی سورت سورہ والتین، رب کریم فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، تو بھی انسان ہے تیری بہترین صورت سب سے اعلیٰ ہے، آیت سنا دے تو طلاق سے بچ جائے گی، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایسی ذہانت، آپ کے محلے کا ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرا پالتو مور چوری ہو گیا، بڑا خوبصورت ہے پالتو مور تھا، اور حضور مجھے یہ شک ہے کہ یہ میرا پالتو مور جو ہے یہ میرے محلے کے کسی شخص نے چوری کیا، حضور میں پریشان ہوں میری مدد کیجئے۔ امام اعظم نے سر نیچے کیا، فرمایا پریشان مت ہو، تیرا کام ہو گیا، فجر کی نماز میں مسجد میں آ جانا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اب وہ فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچا، اور اس وقت سارے محلے کے لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے نماز فجر کے لیے، یہ تو آج آپ دیکھیں فجر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی قبرستان سے گزر رہا، سارے مردے پڑے ہوئے، چار چار پانچ پانچ بجے تک چبوترا کانفرنس کرتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے آپ جو ہے وہ بستر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑے جھوم جھوم کر یہ پڑھتے کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، لیکن فجر کی نماز کے لیے ہم مسجد نہیں آتے، ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم غوث الورا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اور امام اعظم کے دور میں سارے لوگ فجر میں آتے تھے، اور امام اعظم کے دور میں ہمارے حضرت نے فرمایا ایک بار کہ ہر محلے کے ہر ہر گھر میں ایک ایک عالم دین ہوتا تھا، اتنا علم کا شور ہے امام اعظم کے دور میں۔ اب وہ سارے لوگ آ گئے، امام اعظم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فجر کی کھڑے ہو گئے، کہ لوگوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، دعا بعد میں ہوگی، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر حکمت عملی دیکھیے امام اعظم کی، کس طرح چور کو پکڑا۔ امام اعظم کھڑے ہو کر کہنے لگے نمازیوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے پڑوسی کا خوبصورت مور چوری کرتے ہیں اور مور کا پر اپنے سر میں لگا کر آتے ہیں، سارے نمازی بیٹھے ہیں، ایک شخص نے کیا کیا اپنے سر پر ایسے ہاتھ لگانے لگا۔ امام اعظم نے فرمایا پکڑ لو مور اسی کے پاس ہے، جب اس کو پکڑ لیا یقین کیجئے مور جو ہے اسی گھر سے جو ہے وہ برآمد ہوا۔ ایسی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت، اس طرح ایک شوہر کو بھی آپ جانتے ہیں، یہاں تو بات بات پر طلاق، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ چائے میں چینی کم ہے تو طلاق، کھانے میں مرچی کم ہے تو طلاق، کپڑے استری نہیں ہوئے تو طلاق، بچوں کو صحیح خیال نہیں رکھا تو طلاق، طلاق طلاق، ایسا لگتا ہے جیسے ایک مشین رکھی ہوئی ہمارے لوگوں نے۔ تو اسی طرح ایک آدمی کو شرارت سوجی، اس نے کیا کیا، بیوی سے کہا بیگم ایک کٹورے میں پانی لے آؤ، مجھے پینا ہے، پیاس لگی ہے۔ اب وہ بیچاری عورت کٹورے میں پانی لے کر آ رہی، اب جب آ رہی تھی شوہر نے کہا کہ یہ پانی اگر تو خود پیے تو تجھ پر تین طلاق، یہ پانی تو کسی اور کو پلائے تو تجھ پر تین طلاق، اور یہ پانی اگر تو گرائے تو تجھ پر تین طلاق۔ اب کیا کرے، نہ خود پی سکتی ہے تین طلاق، پلا بھی نہیں سکتی تین طلاق، گرا بھی نہیں سکتی تین طلاق، سر پکڑ لیا، کیا کرے، عزیزوں کو بلایا، کہا شوہر صاحب نے یہ کہہ دیا، بیچارے رشتے دار علماء کے پاس گھومنے لگے، سر جوڑ کر علماء مفتیان کرام سوچنے لگے، جواب نہیں آیا، آخر میں میرے امام اعظم کے پاس پہنچ گئے، امام اعظم کی خدمت میں عرض کیا، امام اعظم کہنے لگے ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہاری عزیزہ طلاق سے بچ گئی۔ کہا حضور اتنے علماء مفتیان کرام کے پاس گئے، گھنٹوں سوچتے رہے، کوئی جواب نہیں ملا، آپ نے لمحے میں فرمایا، آپ نے کہا ہاں یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں، سب سے پہلے جو ہے ایک کپڑا لو جو پانی کو جذب کرتا ہے، پانی کو جذب کرنے والا کپڑا لو، اور اس پانی کو جذب کرنے والے کپڑے کو उस कटोरे में जिसमें पानी है उसमें डाल दो। जब वो सारा पानी वो कपड़ा चूस ले, उसके बाद कपड़े को निकालकर सुखा दो, तुम्हारी अजीजा तलाक से बच जाएगी। अल्लाहु अकबर। अजीजा ने गिरामी, ऐसी जहानत इमाम आजम अबू हनीफा की, और तकवा और परहेजगारी अल्लाहु अकबर इमाम आजम की। इमाम आजम की आदत मुबारक थी कि आप लोगों को कसरत से कर्जा दिया करते, और हदीस पाक आप जानते हैं सैयद आलम अली सलाम की, आप अली सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी मुसलमान को कर्ज दिया और उसने जो है अपने वक्त पर कर्जा वापस ना दे सका, मालिक ने उसे मोहलत दी, तो जितने दिन मोहलत के बाद रोजाना गुजरेंगे, अल्लाह ताला रोजाना इतनी रकम सदका करने का सवाब लिखेगा। कितनी शानदार हदीस पाक, इमाम आजम लोगों को कर्जा दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। इतने में क्या हुआ, एक शख्स का इंतकाल हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला ले नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। आप जानते हैं कि जब नमाज जनाजा होती है तो लोग जो है वो लोगों का इकट्ठा होने का इंतजार करते। अब दिन का वक्त था और जनाजा रखा हुआ था, जनाजे के वारिसीन जितने थे वो इस तरफ खड़े, इमाम आजम धूप में खड़े। उन लोगों ने कहा आप धूप में खड़े ना हो, ये देखिए हम फला आदमी के मकान की दीवार के साय में खड़े, आप भी आ जाइए। इमाम आजम ने कहा नहीं, मैं यहीं सही हूं। दोबारा जनाजे के जितने भी लोग थे उन्होंने इसरार किया, हुजूर देखिए इस मकान की दीवार के साय में बिल्कुल ठंडक है, आप यहां आ जाएं, धूप में खड़े ना रहें। इमाम आजम ने कहा नहीं, मैं यहां सही हूं। जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो इमाम आजम ने राज खोल दिया। इमाम आजम फरमाते हैं कि मसला दरअसल यह है कि धूप में तो मुझे भी तकलीफ हो रही है, मेरा भी दिल चाहता है कि छांव में आऊं, लेकिन जिस शख्स के मकान की दीवार के साय में तुम खड़े हो, ये शख्स मेरा मकरूज है, ये शख्स मेरा मकरूज है, मैं अपने रब से डरता हूं कि कहीं मैंने अपने मकरूज की दीवार से फायदा उठाया तो कहीं रब ताला कयामत के दिन मुझे सूद खोरों में न लिख दे। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम का ऐसा तकवा और परहेजगारी। एक मर्तबा गली से गुजर रहे थे, सामने से कर्जदार ने देख लिया कि इमाम आजम आ रहे हैं, अब तो पैसे देने पड़ेंगे, उसने गली बदल ली, मुंह छुपाकर गली बदल ली। इमाम आजम ने बड़ी हिकमत अमली से उसका पीछा किया और पीछे जाकर उसका ताकुब करके उसे पकड़ लिया, कहा क्यों मुझे देख के भागा? कहा हुजूर मैंने आपसे पैसे लिए हैं कर्ज, मेरे पास है नहीं, अब मैं आपका सामना कैसे करूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं आपका सामना करूं। इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाहु अकबर, तकवा और परहेजगारी का कितना आला मकाम। इमाम आजम ने अपने जमीर से कहा अबू हनीफा तेरी वजह से एक मुसलमान शर्मिंदा होता है, उस शख्स के कहा जा मैंने अल्लाह और इसके रसूल की रिजा के लिए तेरे सारे कर्ज को माफ कर दिया। अजीजानी गिरामी, इस कदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला अलैह का मकाम और बुलंद मर्तबा। आपके पड़ोस में एक शराबी रहा करता था, वो रात देर तक, समझ लीजिए कि जब आधी रात गुजर जाए तो वो घर में आता और आने के बाद मछली पकाता, मछली पकाने के बाद मछली खाता, शराब पीता, खूब शोर मचाता। इमाम आजम की इबादत का वक्त, अल्लाहु अकबर, सारी रात इमाम आजम नमाजें पढ़ा करते, अल्लाहु अकबर। और ये आलम था अल खैरातुल हिस्सान और मनाकिबे इमाम आजम, दूसरी किताबों में ये बात मौजूद है कि इशा की नमाज के बाद इमाम आजम कयाम में खड़े हो जाते तो फजर की नमाज के वक्त सलाम फेरा करते, और जब आप फजर की नमाज से पहले आखिरी सजदा करते तो تو سجدے میں اپنی داڑھی اس طرح کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اسے معاف کر دے، مولا اسے معاف کر دے. اور آپ ماشاءاللہ قداور تھے، اس طرح اسٹریٹ کھڑا ہوا کرتے ساری ساری رات عبادت میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لے، اس سے اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر کے سامنے ایک شخص کا مکان تھا. جب امام اعظم کا وصال ہوا تو اس شخص کی بچی کہنے لگی، ابا جان میں روزانہ رات کو اٹھتی تو سامنے ایک ستون کو دیکھتی تھی، بابا آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا، سامنے مکان میں وہ ستون نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے بابا؟ بچی سے والد کہنے لگا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تھے کہ جو ساری رات ایسے قیام میں کھڑے ہوتے جیسے ستون کھڑا ہوا. اللہ اکبر، آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا. تو بڑی تکلیف ہوتی، نماز پڑھ رہے وہ شور مچاتا شرابی. اب کیا ہوا، چند دن کے بعد پولیس اسے پکڑ کر لے گئی. امام اعظم کو خبر نہیں ہے، امام اعظم جب رات ہوئی تو اس کا شور نہیں سنا. امام اعظم ابو حنیفہ نے محلے والوں سے پوچھا کہ یہ سامنے شرابی راہ کرتا تھا، یہ آج کیوں گھر نہیں آیا؟ محلے والے کہنے لگے، علی جا اسے پولیس والے پکڑ کر لے گئے. ہمارا آپ کے جیسا ہوتا بڑا خوش ہوتا، زبردست، بڑا تنگ کرتا تھا، بہت اچھا ہوا پولیس پکڑ کے لے گئی، ڈنڈے پڑیں گے تو پتا چلے گا کس طرح لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اور نہیں تو تھانے میں جا کر کہیں گے اس کو تھانے دار صاحب اتنا مارنا، اتنا مارنا کہ اس کو نانی یاد آ جائے، بڑا تنگ کرتا تھا شور مچا کر. لیکن اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان دیکھیے. امام اعظم نے جب محلے والوں سے یہ پوچھا تو محلے والوں نے بتایا کہ تھانے والے پکڑ کر لے گئے. امام اعظم گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا تھانے چلے گئے. وہ جیسے تھانے میں گئے سارے پولیس والے سپاہی کھڑے ہو گئے. امام اعظم تشریف لائے، حضور حکم کیجئے، آپ کا حکم جو ہے ہم سب مانیں گے، تعمیل کی جائے گی. امام اعظم فرماتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، میرا ایک پڑوسی تمہاری قید میں ہے، اسے چھوڑ دو، میں ذمہ داری دیتا ہوں. اب پولیس والوں نے اسی وقت جو ہے اسے چھوڑ دیا. امام اعظم اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئے. اب جب شرابی نے پوچھا تھانے والوں سے کہ مجھے کس نے چھڑایا، میری ضمانت کس نے کی، کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کہا تیری ضمانت کے لیے وقت کے امام ابو حنیفہ تھانے میں آئے تھے. ارے وہ تو سر پکڑ لیا کہ ساری رات میں ان کو تکلیف دیتا، پریشانی دیتا، اور وہ میری ضمانت کے لیے تھانے میں آئے. وہ شرابی دوڑتا ہوا امام اعظم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں تو ساری رات آپ کو تکلیف دیتا، تنگ کرتا، لیکن آپ نے مجھ پر ایسی شفقت کی کہ مجھے چھڑانے کے لیے آپ تھانے میں تشریف لائے، حضور مجھے معاف کر دیجئے. امام اعظم نے اسے معاف کر دیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ امام اعظم کے قدموں میں گر کر اس نے جو ہے ہمیشہ شراب سے توبہ کر لی، اور رفتہ رفتہ اللہ کے ولیوں میں شمار ہونے لگ گیا. عزیزان گرامی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عفو درگزر تھا کہ جس کی اعلی مثالیں، اب آپ بیان جو ہے وہ سنتے جائیں، میں کرتا جاؤں، لیکن یہ مثالیں ختم نہیں ہوتی، میں آپ کو آگے کی طرف لے جاتا ہوں. عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم اور احناف کے نزدیک نماز کے اندر جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ آواز میں پڑھے، مقتدی کو حکم ہے کہ وہ خاموش رہے. حضرت مجدد الف ثانی کے مرشد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ نے ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نماز ہی نہیں، اور امام ابو حنیفہ اور احناف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی خاموش رہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں آج سے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھوں گا. اب یہ انہوں نے نیت کی, رات سوئے تو خواب میں امام اعظم تشریف لے آئے, امام اعظم تشریف لے آئے, کہنے لگے باقی باللہ کیا ہوا, تم نے ہمارے فتوے کا انکار کیا. کہا حضور ہاں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے چاہے بلند آواز سے یا دھیرے, مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا, نہیں پڑھے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں. امام اعظم فرمانے لگے اے باقی باللہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میری تقلید کرنے والے بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں. کہا حضور بالکل موجود ہیں. کہا باقی باللہ یہ تو بتاؤ کہ ان سب کی اگر نماز نہیں ہوتی تو بغیر نماز کے ولی کیسے بن جاتا ہے, جب ان کی نماز نہیں ہوتی تو بغیر نماز کے تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. ولایت کے لیے نماز پڑھنا یہ شرط ہے. حضرت باقی باللہ نے سر پکڑ لیا, بات تو امام اعظم صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب نماز نہیں ہوگی تو ولی کیسے بنے گا. یوں سمجھ لیجئے امام اعظم اشارہ کر رہے تھے اے باقی باللہ ذرا دیکھ تو صحیح, میرے مقلدوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی موجود ہیں, حضرت امام ابو یوسف بھی موجود ہیں, حضرت داتا گنج بخش بھی موجود ہیں, حضرت بابا فرید بھی موجود ہیں, حضرت قطب الدین بختی یار کاکی بھی موجود ہیں, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی موجود ہیں, حضرت امام ملا علی قاری بھی موجود ہیں. ارے بتا تو صحیح, یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جب نماز نہیں ہوتی تو کیسے ولی بن گئے. اب امام اعظم نے دوسری حدیث پاک سنائی, فرمایا سن یہ حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے. امام جب قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے. باقی باللہ کہتے ہیں حضور یہ تو دو حدیثیں ہو گئیں, ان دونوں پر عمل کیسے ہوگا؟ امام اعظم خواب میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ہم حنفی دونوں حدیث پر عمل کرتے ہیں, وہ ایسے کہ وہ جو حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں, جب ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں, اور جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, خاموش رہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھو, تو امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے, تو امام جب قرات کرتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں, تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی یہ امام اعظم کا حق مسلک, اور جتنی باتیں بیان کی جائیں بیان ہوتی رہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف 5-7 منٹ عزیزان گرامی ہمارے پاس رہ گئے ہیں, اس لیے میں آخر کی طرف چلتا ہوں. ہمارے امام اعظم نے اپنی زندگی میں 55 حج فرمائے, 55 حج کیے. آخری 55واں جو حج تھا امام اعظم نے جب کیا, حج کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچے وہاں کے خدام آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. کہا علی جا ہم آپ کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتے, اندر تشریف لائیں, آپ اندر نماز پڑھیں. امام اعظم نے فرمایا کھولیے. کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا, امام اعظم بڑی شان سے کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے. نفل پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ, بات بھی سنیے گا, اور اپنے حنفی ہونے پر ساری زندگی شکر ادا کیجئے گا کہ کتنا اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم امام اعظم کے غلام ہیں. امام اعظم نے نوافل پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کعبے کی دیواروں میں سے غیب سے یہ آواز آنے لگی اے ابو حنیفہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمارے دین کی بڑی خدمت کی ہے, ہم نے تمہاری خدمت کو قبول کیا, اور ابو حنیفہ سن لو قیامت تک جتنے لوگ تمہاری پیروی کریں گے رب تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دے گا. عزیزان گرامی, یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی, اور امام اعظم کا حنفی مسلک آج دنیا بھر میں موجود ہے. 1 ارب 10 کروڑ مسلمان کہا جاتا کہ دنیا میں بلا مبالکہ اس میں سے 80 کروڑ حنفی دنیا میں موجود, بلکہ اس سے بھی زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم حنفی ہیں اور امام اعظم کے غلام ہیں. آخری وقت میں امام اعظم کو عہدے کی پیشکش کی گئی لیکن آپ نے انکار کیا, منصور نے ظلم کیا, امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں بند کر دیا, لیکن یہ اللہ کے ولی جیل میں بھی چین سے نہ بیٹھے. اللہ اکبر, جیل میں بھی ایسا لگتا تھا کہ وہاں بھی ایک مدرسے کا قیام ہو چکا ہے. لوگ آتے جاتے آتے جاتے, میں نہیں کہتا شبلی جیسا آدمی وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کے جن جن مسائل کا حل ہمیں دیا ہے ان کی تعداد 12 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. وہ تو 12 لاکھ اس وقت, آج بلا مبالغہ کروڑوں مسائل کا حل امام اعظم نے ہمیں دیا ہے. آج دیکھیے ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے, بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب عالمگیری, پوری فقہ حنفی کے اصولوں پر حضرت فرماتے تھے کہ اگر راتوں رات اعلان ہو جائے کہ بھائی اسلامی حکومت نافذ ہو گئی, اب کیا کریں گے, کیسے لائیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ عالمگیری جو کتاب ہے اس کو نافذ کر دو, ارے اسی میں پورا پورا اسلام کا نفاذ موجود ہے, کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. سارا تیار مال جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہمیں دے گئے. کئی باتیں عزیزان گرامی رہ گئیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت کم ہے. وہاں پر جیل کے اندر امام اعظم کو زبردستی زہر پلایا گیا جس سے امام اعظم کی شہادت ہوئی. 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ کا جیل کے اندر ہی وصال ہوا اور آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا. آج دیکھیے بغداد محلہ کے علاقے آزمیاں کے اندر, آپ دور سے دیکھیے, ابھی میری حاضری ہوئی اللہ اکبر, آپ روڈ سے بھی کھڑے ہو کر دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ آج بھی امام کے مزار پر نور کی چادر تنی ہوئی ہے. دور دور سے آپ کا وہ نورانی جو ہے سنہری گنبد ایسے جگمگا رہا ہے, پر آپ حاضری دے جالیوں پر, ارے ایسا لگتا ہے امام اعظم اپنے چاہنے والے کو بڑی شفقت سے ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کر اپنے قریب بلا لیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ آپ کی شان اور عظمت. اللہ تعالی ہم سب کو فقہ حنفی پر ثابت قدم رکھے, غیر مقلدین اور شیطان کے شر سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور اس محفل کو سجانے میں جنہوں نے بھی دام درم قدم سخن حصہ لیا, بزم رضا کے اراکین اللہ تعالیٰ ان سب کو امام اعظم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.